السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث میں، کہ سات ایسے لوگ ہیں جو روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس حدیث مبارکہ میں سات مختلف قسم کے مردوں کا نام لیا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے مرد مومن. مرد کون ہوتا ہے؟ مرد کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا صفات ہیں؟ دنیا والوں کے لیے مردانگی کا کیا معیار ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد کون ہوتے ہیں؟ مرد مومن کون ہوتا ہے؟ مرد مومن کیسے بنتا ہے؟ کیا ہر مومن مرد ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا مرد ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ کیا مردانگی فضیلت ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے متعلق آج کے خطبے میں چند باتیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی حکمت کے ساتھ، اور جوڑوں میں پیدا کیا، مرد اور عورت. انسان کی بقا کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں ادھورے ہیں ایک دوسرے کے علاوہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر پیدا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن حقوق سب کو اپنے اپنے دیے تاکہ ظلم نہ ہو. اس لیے آپ یہ جان لیں کہ دین اسلام برابری کا دین نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. برابری دین کا حصہ ضرور ہے، لیکن صرف برابری کا دین نہیں ہے. دین اسلام حقوق کا دین ہے، حق کی ادائیگی کا دین ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام برابری کا دین ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جیسا کہ بعض لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں؟ حاکم اور محکوم دونوں برابر ہیں، عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، چھوٹا اور بڑا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. مرد کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، حاکم کے حقوق ہیں، محکوم کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں. تو دین اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. آپ یہ جان لیں کہ آپ اگر مرد ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہیں، اور آپ کے اوپر واجبات کیا ہیں دوسروں کی طرف. حاکم ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اور کیا واجبات ہیں. محکوم بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا واجبات ہیں. تو یہ جو سوچ ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں یہ غلط سوچ ہے، برابر نہیں. اور اللہ تعالی نے مردوں کو خاص صفات سے پیدا کیا اور عورتوں کو بالکل مختلف دوسری صفات سے پیدا کیا. یہ صفات خلق کے اعتبار سے ہیں. جسامت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے مرد عورتوں سے مختلف ہیں. مرد کا جسم دیکھیں سخت ہے، عورت کا جسم نرم ہے. مرد کی داڑھی اور مونچھ ہے، عورت کی نہیں ہے. مرد کی جسامت عورت کی جسامت سے مختلف ہے، چاہے وہ بیرونی شکل ہو یا اندرونی اعضاء ہو. جو بنیادی جسم کے اعضاء ہیں وہ سب برابر ہیں، یعنی دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہے، ایک زبان ہے، 32 دانت ہیں. جسم کے اندر دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، اس میں تو دونوں کے ایک جیسے ہیں. اور اس میں بھی میڈیکلی تھوڑا سا فرق موجود ہے، تھوڑا سا فرق موجود ہے. خون کے خلیے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا فرق موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور پھر جب اس خلق کی بنیاد پر مردوں کو عورتوں سے الگ پیدا کیا ہے تو ایک درجہ بلندی بھی عطا فرما دی ہے. کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے تو ایک کو بڑا ہونا ضروری ہے. اگر دونوں بڑے ہیں گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی، اور اگر دونوں چھوٹے ہیں تب بھی نہیں چل سکتی. تو ایک کا بڑا ہونا ضروری ہے. بڑا کون ہوگا دونوں میں سے، کس کو ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس بات کو عقل کی ترازو پر تولتے ہیں تب بھی مرد ہے. شرع کے ترازو نے تو شروع سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کو عورتوں پر ایک درجہ بلندی کی عطا فرمائی ہے. اور قوامت زندگی میں مردوں کی، الرجال قوامون علی النساء، یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے. لیکن مرد ہے کون؟ کہ ہر داڑھی والا مرد ہوتا ہے، ہر بڑی مونچھوں والا مرد ہوتا ہے، ہر سختی کرنے والا مرد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ایسے مرد بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت. تجارت مرد ہی تو کرتے ہیں، خرید و فروخت مرد ہی تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہر تاجر مرد ہوتا ہے؟ نہیں. مرد وہ تاجر ہوتا ہے جسے تجارت اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ایسے مرد بھی ہیں مومنوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالی کے وعدے کو پورا کیا. وعدے کو سچ ثابت کیا جو اللہ تعالی سے وعدہ کیا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو گزر چکے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کس چیز پر گزر چکے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہوئے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابی شہید ہوئے تھے، عظیم صحابی. مرد وہ ہے جو مومن ہے، لیکن آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین، مومنوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو مرد ہیں، وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں. بعض مومن ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں کرتے، وہ مرد نہیں ہے. اگرچہ اس کی داڑھی اور مونچھ کیوں نہ ہو، اس کے بیوی بچے کیوں نہ ہو، لیکن وہ مرد کامل نہیں ہے، ابھی نقص ہے اس کے اندر، اپنے آپ کو اس نے درست کرنا ہے. تو مرد کون ہے؟ جو مومن ہے اور سچا مومن ہے. صدق و معاہد اللہ علیہ، مرد ہے، مومن ہے اور سچا مومن ہے، سچا ہے، جس کے اندر یہ تین صفات اکٹھی ہو جائے نا وہ مرد ہے. اور جس کے اندر ان تینوں میں سے ایک صفت کم ہے تو اس کی مردانگی میں کمی ہے. کیا مرد کا ہونا ضروری ہے؟ کیا سچے مومن مرد کا ہونا ضروری ہے؟ جب تک معاشرے میں سچے مومن مرد نہیں ہوتے، یہ نہیں پیدا ہوتے، معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہماری نظروں میں بہت زیادہ مرد ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے، لیکن ہمارا معاشرہ ترقی کیوں نہیں کرتا اور کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ اگرچہ یہی مرد تھے پچھلے زمانے میں جنہوں نے پوری امت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ایسی عزت والی امت کبھی بھی اس روئے زمین پر قدم نہیں رکھا. کب عزت کی بلندیوں کو چھوا اس امت نے؟ جب اس امت میں سچے مرد مومن پیدا ہوئے. چند مثالیں لے لیتے ہیں، مثال سے بات کا سمجھنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور بات کچھ دل میں اثر بھی چھوڑ جاتی ہے. یہ آیت کریمہ ایک صحابی پر نازل ہوئی، جن کا نام ہے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ بدر میں یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہو سکے، کیونکہ جنگ بدر جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیاری نہیں کی تھی، اور نہ ہی جنگ کے لیے گئے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جنگ اچانک ہو گئی، ورنہ 313 اور 1000 کافروں کی تعداد اور 313 صحابہ کرام، یہ کوئی تیاری نہیں ہے جنگ کی، جنگ کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بہرحال تو ان صحابی سید انس بن نضر عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آئے تو عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں اگر دوبارہ جنگ کا موقع آیا اور جہاد کا موقع آیا تو میں ایک قدم پیچھے نہیں پلٹوں گا، بلکہ اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اگلے سال میں جنگ احد کا موقع آیا، لیکن یہ صحابی مدینے میں نہ تھے، اور اس وقت واپس آئے مدینہ کے شہر میں، تجارت پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میدان احد میں جنگ کے جہاد کے لیے گئے ہیں، تو فوراً دوڑے میدان جنگ کی طرف۔ راستے میں بعض صحابہ ملے روتے ہوئے آ رہے تھے کہ خبر ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور یہ چند مرافقین نے یہ جھوٹی بات کو ہوا دے دی۔ تو انہوں نے فرمایا، سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، تو پھر تم روتے کیوں، واپس کیوں جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دے دی، اسی پر ہم اپنی جان بھی دیتے ہیں۔ واپس گئے اور میدان جنگ میں کود پڑے، اور راستے میں، کیونکہ وہ صحابی ساتھ چلے گئے ان کے، راستے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم احد کے پہاڑ کے نزدیک مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی احد کا پہاڑ دور ہے، جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے پہلے پہنچا دی ہے زندگی میں۔ دوڑتے ہوئے گئے اور اس طریقے سے جنگ احد میں کافروں کے سامنے لڑتے رہے اور ثابت رہے کہ جنگ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، جا کے دیکھو کون کون سے صحابہ شہید ہوئے ہیں، جب ان کو ڈھونڈنے لگے تو یہ ملے نہیں، ان کے گھر سے ان کو بہن کو بلایا گیا، انہوں نے ان کی یہ جو انگلی ہے یہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی، یہ نشانی تھی، اس نشانی سے پہچانے گئے۔ جسم پر 70 سے زیادہ تلوار اور نیزوں کے نشان تھے، اور مشرکوں نے قتل کرنے کے بعد پیٹ بھی چاک کر دیا، ناک کو بھی کاٹ دیا، دونوں کان بھی کاٹ دیے، آنکھیں بھی نکال لی، ہونٹ بھی کاٹ دیے، جگر بھی نکال دیا، گردے بھی نکال دیے، دل بھی نکال دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو صرف اس انگلی سے پہچانے گئے۔ اللہ تعالی نے اس عظیم صحابی کے لیے ایک آیت نازل فرمائی تاکہ آنے والے لوگ تا قیامت اس آیت کو پڑھتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ مرد مومن کون ہوتا ہے۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں، سارے نہیں ہیں، کون ہیں؟ صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کیا، جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کیا ہے، اور اس وعدے کو سچ ثابت کیا ہے۔ ایک سال پہلے یہی کہہ رہے تھے نا، اگر جنگ میدان جنگ میں ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا، یہ کہنے کی بات نہیں تھی، کہنے کے لیے تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں یوں کر لیتا، میں وہ کر لیتا، میں بڑا بہادر ہوں، نہیں، وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا، میں جان بھی قربان کر دوں گا، اور جان اس طریقے سے قربان کی کہ جسم کا ایک ٹکڑا نہ بچا۔ یہ مرد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو صحابی ہیں، صحابہ کرام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو یہ ان کی خاصیت تھی، اور اس خاصیت کی وجہ سے ان کو تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحابہ کرم ہماری طرح بشر ہیں جیسے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، ان کے رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، ان کو بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، ان کو بھی گھر ہیں، گھر میں گھر والے ہیں، اس دنیا میں وہ بھی آئے ہیں، دنیا سے وہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کا ایمان ضرور مضبوط ہوا، لیکن وہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ انسانی اور فرشتے بن گئے، ہرگز نہیں، انسان تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوتی تھی، بشر تھے، لیکن ایمان کو مضبوط کرتے 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 اپنی جان دے دی. ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا تب تک آپ مرد مومن نہیں بن سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے بعض صحابی تھے جو شراب پیتے تھے، حد قائم کی جاتی تھی، بشر تھے، توبہ کر لیتے تھے، زنا کرتے تھے، توبہ کر لیتے تھے. میرے بھائی، گناہ کا ہو جانا اس میں کوئی برا نہیں، برائی نہیں، گناہ ہو ہی جاتا ہے انسان سے، لیکن کسی برائی پر ثابت قدم رہنا اور اس سے توبہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. بہرحال، تو صحابہ کرام بشر ہیں ہمارے جیسے، جیسے ہم بشر ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنے بھی بچے چھوڑ دیے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ ہجرت کے موقع پر، اب یہ دیکھیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو جو مہاجرین صحابی ہیں انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان زندگی ساری اپنے گھر بنانے میں لگا دیتا ہے. سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے نا انسان کی زندگی، اس کو اپنی کوئی چھت ہو، اپنا کوئی گھر ہو، اور جو بھی ان کا کاروبار تھا وہ سب مکہ میں تھا، ان کی تجارت سب مکہ میں تھی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہجرت کا تو گھر تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتے، اور نہ ہی مال و دولت اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی مشرکوں نے ان کو مال میں سے کوئی چیز اٹھانے دی، صرف خود جسم اور اس جسم پر یہ کپڑے تھے. اس طریقے سے مکہ سے ہجر کر کے مدینہ کی طرف گئے. تو سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اب ان کے والدین مشرک اور ان کی اہلیہ کے والدین بھی مشرک، میاں بیوی اور بچہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دونوں کو والدین آ گئے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مرد تھے، مضبوط تھے، تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے سسرال والوں نے ان کی اہلیہ کو اور بیٹے کو پکڑ لیا، نہیں جانے دیں گے. اب دیکھیں، ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کی بیوی اور بچوں کو پکڑ لیا گیا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دے رہے. تو سسرال والوں نے راستے میں بیوی بچوں کو لے کے جا رہے تھے، ان کا والد اور ان کے چاچا جو ہیں وہ راستے میں آ گئے، اور یہ کہا کہ بچہ ہمارا ہے، تمہارا تم لوگوں کا نہیں ہے، یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو، تم اپنی بیٹی لے جاؤ، یہ بچہ ہمارا ہے. اب ایک طرف سے نانا نے پکڑا، ایک طرف سے دادا نے پکڑا بچے کو، اور دونوں کھینچ رہے ہیں، یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی بچے کی، ماں بھی دیکھ رہی ہے، اور اس وقت سیدنا ابو سلمہ جو خود وہاں موجود تھے، ان کو باندھا ہوا تھا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ظلم کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، صرف ایمان بچانا چاہتے ہیں اپنا، اس کی ہمیں اجازت دے دی جائے، ہم یہ شہر بھی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے بیٹی لے جائیں گے اور یہ بیٹا بھی لے جائیں گے اور تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے. بہرحال وہ کسی ذریعے سے نکل گئے وہاں سے اور اپنے بیوی اور بچوں کو اس حالت میں چھوڑ دیا. مرد ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان باقی نہیں رہتا تو کچھ بھی نہیں رہتا. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ چڑھا دیا اور مشرکوں نے کوڑے مار مار کے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر کوڑے کا نشان نہ ہو. آخر میں تنگ آ گئے. کیا چاہتے تھے؟ اس دین کو چھوڑ دو، اس راستے کو چھوڑ دو جو تم نے اپنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا ہے، یعنی اپنے اس ایمان سے خارج ہو جاؤ. تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو، ہر تکلیف برداشت کی، جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر کوڑے کا نشان نہ ہو، لیکن زبان سے کوئی بات نہیں بولی، خاموش. جب ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا تو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے ہیں اور انگور کا موسم بھی نہیں تھا. تعجب کی بات ہے، مکہ پورے میں انگور ہے نہیں، کوئی ملنے والا بھی نہیں آیا، وہ شخص انگور کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرامت ہے، وہ یاد رکھیں ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو مومن اور متقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی ایسی کرامت اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والا بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام مرد نہیں ہے. پھر سولی پہ چڑھایا تیسرے دن اور کہا ٹھیک ہے، تم صرف اتنا کہہ دو، کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سولی پہ، اس تکلیف میں ہم تمہیں بخش دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک بات کی ہے، اور اگر سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تب بھی کم ہے. فرماتے ہیں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ کاش میری جگہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہو سلامت ہوں اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. انہوں نے ہاتھ میں چھری اٹھائی، ایک زندہ انسان کو کاٹنا شروع کیا. پتھر دل ہو چکے ہیں میرے بھائی، شرک کے بعد کوئی دل دل نہیں رہتا، وہ پتھر بن جاتے ہیں، کالے سیاہ بن جاتے ہیں. ایک زندہ انسان کو ٹکڑے کر کیے جا رہے ہیں اور وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جسم کو کیسے کاٹا جا رہا ہے. اس پورے ماحول میں ایک شخص تھا جس نے یہ قصہ سنایا ہے، ورنہ وہاں پر تو سارے مشرک تھے، وہ شخص بھی شہید ہو چکے، تو ہمیں کہاں سے خبر ملی. ایک ایسا شخص جس نے اس واقعے کو دیکھ کے ایمان قبول کیا. اس پورے ماحول میں جتنے بھی مشرکین تھے، ایک شخص نے ایمان قبول کیا. گھر میں گیا اور اسے نیند نہیں آئی. یہ کیسے لوگ ہیں؟ آخر یہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اس شخص نے اپنی جان دے دی اور وہ برداشت کرتا رہا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں؟ یعنی جلد جو ہے گوشت سے بکرے کی طرح اتار رہے تھے زندہ انسان کے. اسے نیند نہیں ہے تین دن تک. آخر میں اس شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے، مرنا ہے تو ایسے ہی مرنا ہے. یہ ہے مرد مومن جنہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، وعدہ کیا، اس وعدہ کو نبھایا، اپنی جان کو قربان کر دی. سیدنا سعید بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو عشر و بشر جنہ میں سے ہیں، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، ابو عبیدہ جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد جنت میں ہے، سعید جنت میں ہے، اور ایک رہ گئے کون؟ عبد الرحمن بن عوف. یہ 10 صحابی ہیں. یہ سعید کون ہے؟ اکثر لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں، یہی سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. ایمان ہے، سچا ایمان ہے، مرد ہے. میرے بھائیو، صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر دی، اور اس انداز سے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے. ہم اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے، خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے اللہ تعالی کے لیے. جھوٹ بولنے میں، فریب کرنے میں، ظلم کرنے میں، ناانصافی کرنے میں ہم سبقت ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جس کے بچے ہیں، مرد وہ ہے جو جس نے بیوی کو اپنی باندھی بنایا ہوا ہے، مرد وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہے، مرد وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے نوکر اور چاکر ہیں، مرد وہ ہے، مرد وہ ہے. گنتے جائیں آپ. یہ نافرمانیوں سے لت پت مرد نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اگر مرد بننا ہے تو ان عظماء کی سیرت کو دیکھیں، پڑھیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں. آخری وہ کون سی وجہ تھی جس وجہ سے وہ تو مرد مومن بن گئے، اور آج ہم مرد مومن بن نہیں سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن مجید وہ بھی تلاوت کرتے تھے، آج ہم بھی تلاوت کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ دوسرا قرآن نہیں ہے، یہ وہی قرآن مجید ہے. اللہ تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں. کیوں؟ کیونکہ خواہشات نفسانی نے دل کو گھیر کے رکھا ہے. کب تک؟ کب تک یہ ذلت کی زندگی؟ کیا وہ وقت نہیں آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنوں پر کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نرم ہو جائیں؟ کیا ابھی وقت واقعی نہیں آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں؟ یہ آیت ہم سورۃ الحدید میں بار بار پڑھتے ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اسی آیت کو فضیل بن العیاض رحمہ اللہ، جانتے، مشہور نام ہے، ڈکیت تھے، چور تھے، دیوار پھلانگنے لگے چوری کرنے کے لیے، دیوار پر بیٹھے ہیں، ایک پاؤں دیوار کی اس طرف، دوسرا پاؤں دیوار کے اس طرف، دیکھا کہ جس گھر میں چوری کرنے جا رہے ہیں وہ شخص صلاۃ اللیل تہجد پڑھ رہا ہے، اور سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. جب یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کپ کپاہٹ سی شروع ہو گئی اور دل میں ایسی لہر اٹھی کہ وہیں پر اس شخص نے کہا بلا قد آن، بلا قد آن، اے اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے، اور فوراً توبہ کر لی اسی دیوار کے اوپر، اور واپس جا کے اپنے گھر میں سو نہیں گئے. ڈکیت گھر کہاں تھا؟ ڈکیتوں کو گھر ہوتا ہے کیا؟ صحراؤں میں، جنگلوں میں اور پہاڑوں میں چھپتے رہتے. طالب علم کے لیے نکلے، علم حاصل کیا اور امام بن گئے. مرد ہیں میرے بھی، مرد وہ ہیں جو توبہ کرنا جانتے ہیں. کیا ہم توبہ کرنا جانتے ہیں؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز، اب سب جانتے ہیں، مشہور اموی خلیفہ ہیں. رجا بن حیوہ ان کے دوستوں میں سے تھے. ایک مرتبہ ان کے گھر میں تھے تو رات کو دیا بجھنے والا تھا تو رجا اٹھ کے کھڑے ہوئے تاکہ دیے کو دوبارہ جلایا جائے، تو عمر عبد العزیز نے انہیں منع کیا، ہرگز نہیں، تم بیٹھو، تم میرے مہمان ہو، اور خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دیے میں تیل ڈالا. تو رجا نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، میں چلا جاتا آپ نے کیوں زحمت کی؟ فرماتے ہیں جب میں اٹھ کے گیا تھا عمر تھا، جب واپس آیا تب بھی عمر تھا، تو میرا کیا گیا ہے؟ تم میرے مہمان ہو، اور مہمان نوازی ایمان کی نشانی ہے. ایک مرتبہ، اب یہ جان لیں کہ عمر بن عبد العزیز جو ہیں یہ سیدنا عمر بن الخطاب کے نواسوں میں سے ہیں. رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک کپڑا توب خریدی سیدنا عمر بن عبد العزیز کے لیے. جب میں نے چھ درہم جانتے ہیں، چھ ریال، چھ درہم کی توب خریدی اور جا کے عمر بن عبد العزیز کو جا کے دیا. انہوں نے اس توب کو دیکھا ہاتھ لگا کے، اور یہ فرمایا کہ توب تو اچھی ہے لیکن تھوڑی سی نرم ہے، اس میں ابھی بھی نرمی باقی ہے. تو رجا بن حیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جیسے کئی چند سال پہلے جب آپ مدینہ کے امیر تھے، کیونکہ پہلے امیر تھے بعد میں خلیفہ بنے ہیں، جب آپ مدینہ کے امیر تھے میں نے ہی آپ کے لیے 600 درہم کی توب خریدی تھی اور آپ کو دی تھی، آپ نے کپڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر ہاتھ پھیرا اور یہ کہا کہ اچھی توب ہے، اچھا کپڑا ہے، لیکن اس میں ابھی سختی باقی ہے، ابھی رف ہے یہ، تھوڑی سی ذرا اور، تھوڑی سی اور ملائم ہوتی. سلمان بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک عجیب نفس دی ہے، نفس تواقع، چاہنے والی نفس. اپنے چاچا کی بیٹی مجھے پسند آئی، خلیفہ کی بیٹی تھی، ولید بن عبد العزیز کی بہن تھی، اسے شادی کر لی، وزارت پسند آئی، عمارت وہ مل گئی، حاصل کر لی، اچھے کپڑے پسند تھے وہ بھی حاصل کر لیے، اچھی دنیا چاہتا تھا وہ بھی حاصل ہو گئی. سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین، خلیفہ، وہ بھی بن گیا. اب میری نفس جنت کو چاہتی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جنت مجھے مل جائے. اور جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت ایسے ملے گی. کیسے نہیں ملے گی؟ 600 درہم کے توب سے نہیں ملے گی، 6 درہم کے توب سے ہو سکتا ہے مل جائے. میرے بھائی یہ زہد ہے. زہد، زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. تصوف نہیں ہے، صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا. یہ نہیں فرمایا کہ کپڑا نہیں پہنوں گا یا کہ چڈھی بنیان پہ گزارا کروں گا، نہیں، توب ہے لیکن 600 درہم کی نہیں ہے، 6 درہم کی ہے. مرد ہیں. اور مثال دی جاتی ہے کہ عدل و انصاف ان کے دور میں اتنا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں باقی رہا. اب تصور کر سکتے ہیں، یہ زمانہ بھی گزرا اس امت پہ کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، فقیر ایک نہیں رہا، مسکین ایک نہیں رہا. لیکن یہ زمانہ لمبا عرصے تک نہیں چلا. ان کی خلافت بہت آسان، یاد رکھیں، 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک، 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 2 سال کی خلافت تھی، لیکن 2 سال میں ایک ایسا اثر چھوڑ گئے پوری تاریخ میں کہ ان جیسے ان کے بعد کوئی بھی خلیفہ نہیں آیا. اس لیے یاد رکھیے کہ 100 ہجری جو ہے، 100 سینچری جو ہے، آسانی سے یاد ہوتی ہے، یہ اس امت کا بہترین دور تھا صحابہ کرام کے دور کے بعد. کیونکہ سب سے اچھا دور تو وہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اور پھر بعد میں یہ زمانہ تھوڑا سا بگاڑ آیا. لیکن 100 ہجری جو تھا پھر سے امت کو بلندی کی طرف لے گیا تھا. یہ چند قصے ہیں جنہیں ہم صرف قصے ہی سمجھتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ 2-4 اور بھی بیان کر دیتا، لیکن مومن کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. لوگ کہتے ہیں عقل مند کے لیے، میں کہتا ہوں مومن کے لیے، کیونکہ عقل مند وہی ہوتے جو مومن ہوتا ہے. بے ایمان کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو مومن کے لیے اشارہ کافی ہے. آج ہم سب، ہم جتنی بھی یہاں پہ ساتھی موجود ہیں، حاضرون و سامعین ہیں، ان کے دل میں ایک چاہت ہے، ان کے سینے میں ایک امید ہے، وہ اس امت کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں ہم پھر سے عزت والے بن جائیں، ہم پھر سے عظیم بن جائیں، ہم پھر سے ساری امتوں سے بہتر ہو جائیں. لیکن بات صرف چاہت سے نہیں بنتی، صرف زبان کے قول سے نہیں بنتی. یاد رکھیں، جب تک کہ ہم خود مرد بننے کی کوشش نہیں کریں گے، مرد تو ہیں، مرد مومن، سچے مرد مومن بننے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے وہ مقام جو ہے وہ ایک خواب کی طرح رہے گا. ایک خواب ہے میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیں خواب دیکھنے والا کبھی جاگتا ضرور ہے، اس کی آنکھیں ضرور کھلتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں حق سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا مرد مومن بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے وہ اچھے دن دکھائے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، جو ہمارے اسلاف کے دور میں تھے. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایسا مومن بنائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی ایمان کی بنیاد پر بنا دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.